الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سورہ رحمان پر بیان شروع کیا تھا پچھلے درس میں اور الرحمن کی تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں میں سے رحمان کا نام بہت زیادہ پسند ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، فرمایا کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تو اللہ اور رحمان گویا کہ ایک ہی جیسے نام ہیں۔ اس پر میں نے پھر کچھ فقہی مسائل بیان کیے تھے کہ کہاں عبد لگانا ضروری ہے، کہاں عبد لگانا ضروری نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ سورہ رحمان کا نام رحمان اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے۔ قرآن جو ہے نا، قرآن دیکھو، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ موضوع ذرا گاڑا لفظ ہے، یعنی کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کس ٹاپک پر ہے۔ ہر کتاب کا ہوتا ہے نا ایک، آپ جب میٹرک کرتے ہیں تو یہ فزکس کی کتاب ہے، یہ کیمسٹری کی کتاب ہے۔ کیمسٹری کی کتاب میں اسلامیات کی باتیں نہیں ہوں گی، پڑوسیوں کے حقوق لکھیں گے کیمسٹری کی کتاب میں۔ فزکس کی کتاب میں کوئی لکھا کہ بھائی والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، کہیں ہے؟ میتھ کی کتاب میں فزکس کی باتیں نہیں ہوں گی۔ جو انگلش سکھانے کی کتابیں ہیں اس میں سائنس کی باتیں نہیں ہوں گی۔ تو ہر کتاب کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے۔ قرآن کا بھی ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی ٹاپک پر سینکڑوں کتابیں ملتی ہیں، مگر قرآن جو ٹاپک لے کے چلتا ہے اس پر قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ قرآن کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تو ہیں، لیکن وہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جس میں اس ٹاپک کو چھیڑا گیا ہو جو قرآن کا موضوع ہے۔ وہ قرآن کا موضوع ہے کیا؟ سورہ رحمان میں ابھی یعنی اس کی تمہید کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ کو تمام سورتوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کا ٹاپک ہے اللہ تعالی کا تعارف، انٹروڈکشن۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، یہ موضوع ہے قرآن کا۔ اور اس کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے تعارف سے اللہ کی پہچان کیوں کرائی جا رہی ہے قرآن میں؟ اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، محبت بھی پیدا ہو اور خوف بھی، دونوں چیزیں۔ صرف محبت سے بھی کام نہیں چلتا اور صرف خوف سے بھی کام نہیں چلتا۔ آپ کو جب کسی سے محبت بھی ہو اور خوف بھی ہو، پھر آپ اس کی پوری پوری فرما برداری کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کسی کی بات مانتا ہے محبت میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے محبت میں مان لیتا ہے، اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کال آگے کہ بھائی 2:30 بجے فلاں تھڑے پہ ملاقات کر لو، کال آ گئی، جس کو آپ نے بیلنس ڈلوایا تھا اس کی کال آ گئی، ٹھیک ہے نا، 2:30 بجے ملاقات کر لو۔ اب آپ اس کی ریزن نہیں پوچھیں گے کہ کیوں، یہ کوئی ٹائم ہے، ریزن نہیں پوچھیں گے، بھائی صبح بھی تو ہو سکتی تھی ملاقات۔ آپ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے چلے جائیں گے کہ بھائی جس سے محبت ہے اس کی فرما برداری میں انسان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اسی طرح تھانے دار کا فون آ گیا، ایس ایچ او صاحب کا، رات کو 2:30 بجے کے آپ تھانے پہنچے فوراً، تو آپ پوچھیں گے کیوں؟ ویسے نالج کے لیے پوچھ لیں ایک الگ بات ہے، وہ بتا دے اس کی مرضی ہے، نہیں بتائے تو بھی پہنچیں گے آپ، آپ کو بتایا ورنہ موبائل اٹھا کے لے جائے گی مجھے۔ تو ایس ایچ او سے آپ کو محبت تھی یا خوف تھا؟ خوف تھا، آپ اس کی طاقت کو جانتے ہیں۔ تو مسئلہ سارا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور نہ اللہ کا دل میں خوف ہے. اس لیے رات کو 2:30 بجے ایس ایچ او صاحب بلائیں تو چلے جائیں گے, اور فجر کی نماز میں اللہ اذان کہلوائے اسپیکر پہ روزانہ تو نماز کے لیے آنا مشکل ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میرا خیال ہے مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے تررم خان ہیں جو ہم نے نماز پڑھ لی, اور اکثریت نہیں پڑھتی, اکثریت نہیں پڑھتی. نام اللہ سے محبت ہے اور نہ اللہ کا دل میں خوف ہے. مرد کو اللہ نے حکم دیا داڑھی رکھو, اکثریت نہیں رکھتی داڑھی. منگیتر اگر کہہ دینا کہ میں تم سے شادی کروں گی اس شرط کے ساتھ کہ تم داڑھی رکھو, فوراً رکھ لیں گے. آپ کو کسی سے عشق ہو جائے, عشق ہو جائے, اور وہ کہہ دے کہ میں اس شرط پہ شادی کروں گی کہ آپ, بولو بھائی, داڑھی رکھو گے, تو رکھ لیتے ہیں لوگ. اور بعض مرتبہ وہ یہ شرط لگا دیتی ہے کہ داڑھی ہوگی تو میں شادی نہیں کروں گی, تو کٹا بھی دیتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہمارے علم میں. ایک نوجوان لڑکا میرا بیان سنتا تھا, اس نے داڑھی رکھ لی. اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا, 10 دن مسالہ لگا, اس کو داڑھی رکھ لی. مجھے پتا تھا عید پہ اب یہ اس کو الٹے الٹے خیالات آئیں گے, تو عید پہ گھر گیا تو رشتہ داروں نے کہا یہ کیا داڑھی رکھی ہے, ملہ بن کے آ گئے. ملہ اس نے کہا نہیں پڑھے تو بڑا حوصلہ اس میں, یہ تو مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ تانے تو سننے کو ملیں گے, یہ تو وہی تانے ہیں جن کا بیان میں تذکرہ کیا تھا. سارے تانے جھیل گیا, لیکن جب اس کی والی نے منع کیا اس کو کہ میں شادی نہیں کروں گی, یہ بڑا مسئلہ ہے اعتکاف میں بھی نا, یہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. اعتکاف میں بیٹھ کے بھی یہ ایزی لوڈ چلتا رہتا ہے, یعنی ان سے تقوی اب ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو اس کی منگیتر نے اس کو کہہ دیا کہ تم اگر داڑھی رکھو گے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی. تو وہ میرے پاس آتا تھا, ایسے شکل ہوتی تھی بیچارے کی جیسے ابھی گلے مل کے رو پڑے گا پھوٹ پھوٹ کے, بالکل ایسے شکل تھی اس. مجھے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی, میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا یار؟ کہہ رہا نہیں یار میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں, وہ کہہ رہی ہے داڑھی کٹاؤ داڑھی کٹاؤ. میں نے کہا لعنت بھیجو بھائی, جوان آدمی ہو, لڑکیوں کی کمی ہے کیا, لعنت بھیجو. نہیں جی کہنا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے. بالآخر اس نے داڑھی کاٹ دی. کتنے دن کی, کتنے دن مزے اڑا لے گا بھائی؟ اللہ کو نافرمان کر کے جب کوئی چیز حاصل کی جاتی, اللہ کی نافرمانی کر کے جب کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے تو اللہ اس میں سے برکت کو چھین لیتے ہیں, برکت چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں. یاد رکھو قرآن کے الفاظ دیکھو کیسے عجیب ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کسی بھی معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے یعنی شریعت کے مطابق چلتا ہے, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں. یعنی آپ کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس میں شریعت کی مان کے چلوں گا تو پھنس جاؤں گا, اپنی مرضی سے چلوں گا تو نکل جاؤں گا, لگتا ایسا ہے انسان کو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نتیجہ بالکل اس کے اپوزٹ نکلتا ہے. اللہ کی مرضی سے چلو گے تو پھنسے ہوئے بھی ہوگے تو نکل جاؤ گے, اور اپنی مرضی سے چلو گے تو نکلنے کے 100 راستے بھی ہوں گے تو سارے راستے اللہ بند کر دے گا. اور آگے اللہ نے الفاظ کیا فرمائے, فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. رزق کا جو تذکرہ اللہ نے کیا یہ صرف مثال کے طور پر, مطلب یہ کہ تمہاری مدد ایسی ایسی جگہوں سے آئے گی جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک عالم سے میں نے سنا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے کام غیب سے بنتے چلے جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ تقوی کی برکت ہے, یہ تقوی کی برکت ہے. کیونکہ تقوی کی برکت سے جو کام ہوتا ہے نا انسان کا, وہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی, غیب سے ہوتے ہیں, خود پریشان ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا بھائی, یہ کیسے ہو گیا بھائی, یہ کیسے ہو گیا, ایسے ہوتے ہیں کام. جس میں کوئی تبلیغ والے کہتے ہیں نا, ناکامی کے نقشوں میں کامیابی, نقشے سارے ناکامی کے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور کامیابیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. غیب سے مدد ہوتی ہے, غیب سے. ہمارے حضرت کے تو اس پہ بڑے واقعات ہیں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے بہت واقعات ہیں, میں اکثر سناتا بھی رہتا ہوں کہ کیسے اللہ پہ اعتماد کیا, توکل کیا, اور کہاں کہاں سے اللہ نے ان کی مدد کی. تو دیکھو سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ پتہ ہے کیا ہے, ہم اللہ پر اعتماد نہیں کرتے, توکل نہیں کرتے, ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب معاذ اللہ سیاسی باتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم سے اللہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ بار بار قرآن مجید میں اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ مجھے مان لو, مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. میری طاقت کیا ہے؟ یفعلو ما یشا, جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. اور مجھ سے محبت کر لو اس لیے کہ میرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تم سے محبت میں وفا کر کے دکھا دے. آپ کسی سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں نا, جب تک مفاد ہیں تو دوست ہے, جب مفاد ختم ہوئے تو کنی کترا کے پتلی گلی سے نکل لی. اور جو بہت زیادہ با وفا ہوتے ہیں, جو موت تک آپ کے ساتھ وفا کرتے ہیں, مرنے کے بعد وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. سب سے زیادہ انسان کے پر کس کے احسانات ہوتے ہیں؟ والدین کے. جب باپ مرتا ہے, ماں مرتی ہے, دو تین دن روتا ہے, اس کے بعد ان کو بھی بھول جاتا ہے. باپ اور ماں کو بھول جاتے ہیں لوگ جنہوں نے ساری زندگی احسانات کیے. کتنا بڑا احسان ہے, ان سے زیادہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کو بھول جاتے ہیں. یہاں ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا ہے چند سال پہلے, اچانک انتقال ہو گیا تو وہ بیچارے ایسے ڈپریشن میں آ گئے, اتنے پریشان میرے پاس آئے, رو رہے ہیں, یار میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اچانک اٹیک ہوا تھا, انتقال ہو گیا. تین دن تک یہ کنڈیشن, پانچویں دن میں نے دیکھا ویلیاں لگا رہے ہیں, گھوم رہے. میں نے کہا ابھی یعنی انتقال ہوا ہے اور ابھی یہ حالت. جس باپ نے ساری زندگی پالا, یہ سب کا ہی حال ہوتا ہے, بھول جاتے ہیں. چلو کوئی ایک ہفتے میں نہیں, کوئی دو ہفتے میں بھولتا ہے. لوگ ٹیلی ویژن بند کر دیتے ہیں نا میت والے گھر میں, کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ڈراما دیکھنے کا, کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا فلمیں دیکھنے کا. بھائی گھر میں میت ہوئی ہے, مرحوم یاد آتا ہے ہر ایک کو, مرحوم کی یاد آتی ہے سب کو, تو کیسے ڈراما دیکھیں؟ تو کتنے دن تک ٹی وی بند رہتا ہے؟ تین دن تک. چوتھے دن ڈراما شروع ہوتا ہے, پانچویں دن فلموں پہ آ گئے, چھٹے دن ریسلنگ دیکھ رہے ہیں, ساتویں دن سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. بھول گئے کوئی اس گھر میں رہا کرتا تھا, کوئی اس گھر میں جو ہے نا وہ کسی نے ہمیں پالا ہے, اس گھر میں کس نے بنایا. کتنا بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا. تو یہ دنیا ایسی بے وفا ہے, کسی کو یاد نہیں رکھتی. تو اللہ نے کیا کہا کہ حقیقی محبت کس سے کرو؟ مجھ سے کرو. تو نتیجہ کیا ہوگا بھائی؟ اللہ سے محبت کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے, قرآن تو ہے نا اللہ کا تعارف. اللہ نے اپنی صفت یہ بیان کی, ان ربی لغفور شکور, میں غفور بھی ہوں اور شکور بھی. غفور کا مطلب بہت زیادہ معاف کرنے والا, اور شکور کا مطلب بہت زیادہ قدردان, بہت زیادہ قدردان. یہ دو صفتیں اگر کسی بندے میں آ جائیں نا, تو اس سے بہتر دوستی لگانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. غفور کا مطلب آپ کی کوتاہیوں پہ چشم پوشی سے کام لیتا ہو, سوری کر لو, معاف کر دیتا ہو. اگر آپ کو کسی کمپنی میں جاب مل رہی ہو اور اس کا باس ایسا ہو جس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ میرے سے جو غلطیاں ہوں گی, تو بہت سی غلطیاں بغیر سوری کے معاف کر دے گا, اور جو بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی وہ ایک دفعہ سوری کرنے سے وہ بھی معاف کر دے گا. اور دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا کام بھی کروں گا نا تو یہ تنخواہ ٹھیک ٹھاک دے گا. تو ایسی کمپنی کو کوئی چھوڑتا ہے؟ بتاؤ بھائی, چھوڑتے ہیں ایسی کمپنی کو لوگ؟ بھائی اور کیا چاہیے بھائی, اتنا اچھا باس. کہیں کوئی رشتہ آ جائے, آپ کو پتا چل جائے کہ بھائی یہ خاتون ہیں جن سے میں شادی کروں گا, تو میں جتنا مرضی حقوق میں کوتاہیاں کر لوں, ان کی عادت ایسی ہے کہ ایک دفعہ سوری کروں گا تو سارے حقوق کیا ہو جائیں گے؟ معاف. اور کبھی میں برگر لا کے کھلا دوں گا تو خوشی سے قدموں میں گر جائیں گی. تو ایسا رشتہ چھوڑے گا کوئی؟ اس طرح عورت کو ایسا رشتہ مل جائے ایسے آدمی کا, تو ایسے تعلقات کبھی بھی مس نہیں کیے جاتے ہیں، چھوڑے نہیں جاتے ایسے تعلقات. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں کہ تم مجھ سے تعلق پیدا کر لو ایک دفعہ، بھاگو نہیں مجھ سے. گناہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف گناہگار نہیں ہیں، بھاگے ہوئے اللہ سے، وحشت زدہ ہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں، کون اللہ کیا ہوتا ہے کچھ پہچانتے ہی نہیں اس کو. نماز ایک پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھار ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. تو اللہ قرآن میں بار بار اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں غفور بھی ہوں، مجھ سے دوستی لگا لو ایک دفعہ. دوستی لگاؤ گے پھر تم سے غلطیاں ہوں گی، دوستیوں کے تقاضوں کے خلاف بھی چلو گے تو سوری کر لینا. سوری کیا ہے؟ اللہ کی توبہ، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا. چلو آئندہ نہیں کرنا بھائی، آئندہ کے لیے بچنے کی کوشش کرو. اور شکور کا کیا مطلب؟ بہت تھوڑا کرو گے میں بہت زیادہ نوازوں گا. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام کس پیغمبر کا ہے پتا ہے آپ کو؟ بتائیں، بولے نا بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ فضیلت بھی حضرت ابراہیم کے کھاتے میں جائے. تو کیا خاص بات تھی حضرت ابراہیم میں جس پہ اللہ نے بہت زیادہ نواز دی آپ کو؟ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں چند چیزیں تھیں جس میں ہم نے ابراہیم کو آزمایا. چند کلمات کا مطلب چند باتیں، یہاں تنوین تقلیل کے لیے ہے، چند باتیں، تھوڑی سی چیزیں تھیں، یعنی کہ پوری زندگی اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ایسا نہیں ہے. میں دو چار پانچ چھ باتیں تھیں جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں، ان میں ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم اس آزمائش میں پورے نکلے. بس یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقدیر پلٹ دی اللہ نے، فرمایا فاتمہن، ان کو ابراہیم نے پورا کر دی. وہ چند باتیں کیا تھیں؟ نمبر ایک، پورا کلچر ایک طرف، ماحول معاشرہ بت پرستی کر رہا ہے، بتوں کی عبادت. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تم نے ان بتوں کی پوجا، بولو بھائی نہیں کر. قوم کو نہیں دیکھنا کدھر کو جا رہی ہے، اللہ کے حکام کو دیکھنا ہے. ہم شریعت کو اتنا فالو کرتے ہیں جتنی ہماری قوم ہمیں اجازت دیتی ہے. میں نے کل بیان میں ایک اپنے ایک طالب علم کا واقعہ سنایا کہ ان کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، ان کے خاندان میں کہتے ہیں ہماری پرمپرا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھابیاں دیوروں سے پردہ کریں. وہ واقعہ لمبا نہیں سناؤں گا، تو کل میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا اس پر. پرمپرا انہوں نے نہیں کہا، میں خود کہتا ہوں پرمپرا. ہماری جو ہے نا وہ کیا ہے، خاندان میں یہ رسم نہیں ہے کہ بھابیاں دیوروں سے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں سے پردہ کراؤں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو میرے بھائی لڑنے پر آ جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو مولانا بننے کی، مولوی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی علم اگر حاصل کر رہے ہو جنرل نالج کے لیے، تو جنرل نالج کے لیے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں چلے جاؤ، آپ کو جامعۃ الرشید میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ آپ بزنس کرو، کاروبار کرو. اگر آپ نے کلچر ہی کے ساتھ چلنا ہے، معاشرے ہی کے ساتھ چلنا ہے ہر چیز میں، تو پھر آپ کو مولانا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ عالم کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نبی کا وارث. العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو بتاؤ نبی قوم کے ساتھ چلنے کے لیے آتے ہیں یا قوم کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے آتے ہیں؟ مشکل ہے، کیا کریں، بہت مشکل ہے سمجھانا. نبی دنیا میں جو بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ قوم جدھر کو جا رہی ہے نبی ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، اس لیے بھیجے جاتے ہیں نبی، یا اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ قوم کو اپنے پیچھے چلانا شروع کر دیں، جدھر نبی جائے گا قوم اس کے پیچھے جائے. یہی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ किसी ने पूछा ना कि लीडर में और कायद में फर्क क्या होता है। ये जो सियासी लीडर होते हैं ना, ये लीडर होते हैं, ये कायद नहीं होते। लीडर में और कायद में फर्क ये होता है कि लीडर कौम के आगे आगे चलता है। सियासी लीडर क्या कहते हैं, कौम जिधर को जा रही है तुम उधर ही को जाओ ताकि तुम्हें वोट ज्यादा मिले। सियासी लीडर यही करते हैं ना, भाई कौम की क्या जज्बा है, कौम क्या चाहती है, तो जो कौम चाहती है कौम को वो दो ताकि आपको वोट मिले। इसको कहते हैं लीडर, कि जिधर को कौम जा रही है आप उससे आगे आगे चलना शुरू हो जाएं। और कायद उसे कहते हैं कि जिधर को आप जा रहे हैं कौम को भी खींच के उधर ही लाने की कोशिश करें आप। तो कायद बनाया है अल्लाह ने अंबिया को, अंबिया को अल्लाह ने लीडर नहीं बनाया। अंबिया नबी कायद होते हैं। तो मैंने उनसे यह कहा कि नबी का काम है कौम को अपने पीछे चलाना, ना कि कौम के पीछे चलना। तो मैंने कहा आपके खानदान में चूंकि शरई पर्दे का रिवाज नहीं है, आपके यहां भाभियां और ये क्या होता है सालियां और ये सब लोग पर्दा नहीं करती, तो अब आप भी इसकी तबलीग नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कौम के पीछे, कौम को अपने पीछे चला रहे हो या खुद कौम के पीछे चल रहे हो। मैंने कहा दाढ़ी आपने रखी हुई है, क्योंकि मौलवियों का कल्चर है दाढ़ी रखना, क्या ख्याल है? मिस्र में उलमा की दाढ़ियां नहीं होती, वहां कल्चर नहीं है, तो वहां उलमा दाढ़ियां नहीं रखते। हमारे यहां जो आलिम दाढ़ी ना रखे तो लोग उसको बुरा समझते हैं। तो मैंने कहा तो फिर दाढ़ी भी आपने इसलिए रखी है कि आपकी परंपरा है कि जो आपके यहां मौलाना बनता है वो दाढ़ी रखता है। तो अगर आपकी जो परंपरा चेंज हो गई और कल मुस्तकबिल में ये रिवाज आया कि बगैर दाढ़ी के उलमा, जैसे आपको दुबई में और हर जगह इस तरह अरब मुल्कों में बगैर दाढ़ी के इमाम होते हैं, तो वहां उनकी परंपरा ये है तो वो बगैर दाढ़ी के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहां अगर कल्चर चेंज हो गया तो आपकी दाढ़ी भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो मैंने कहा फिर आपको मदरसे में पढ़ने की चंदा जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, पैसे जाया हो रहे हैं, कौम का सरमाया भी बर्बाद हो रहा है। लोग जो पैसे देते हैं ना मदरसों में इसलिए कि आप कायद बने, इसलिए नहीं देते कि आप पब्लिक के पीछे चलना शुरू हो जाए। उसको तो मैंने गैरत दिलाई ना, जोश में आ गया वो, ऐसे आके फाड़ फाड़ के देख रहा था कि यार कुछ मसला है, पठान था, गुस्से में आ गया। मैंने कहा बम न रख देना जाके कहीं, इतना गुस्सा नहीं है, तमीज से शराफत से, तमीज से जाके मोहब्बत से। तो कहने लगा कि भाई वो घर में रह के पर्दा होगा कैसे, भाई एक घर में रहते हैं ज्वाइंट फैमिली है तो भाभियां हैं, वो पर्दा कैसे करेंगी। ये भी लोग बहुत सारा सवाल पूछते हैं, भाई एक घर में रहते हुए कैसे हो सकता है पर्दा। तो भाई हो सकता है बड़े आराम से। मैंने कहा कि एक घर में रहते हुए पर्दे का यह मतलब नहीं है कि भाभी बुरका पहन के कोने में बैठ जाए। उनसे कहें कि भाई जब देवर घर पर आए थोड़ा सर पर मोटी चादर रखें, और अगर कोई खिदमत करने वाली घर में दूसरी खातून नहीं है तो ये देवर के सामने खाना भी ला के रख सकती हैं। देवर को चाहिए थोड़ा सा अपना, अपनी नजर नीचे रखे, और इनको चाहिए अपने चेहरे पे थोड़ा सा, थोड़ी सी चादर आगे रखें, बस इतना काफी है। तो मैंने अपना बताया, मैंने कहा भाई हम लोग चार भाई और सबकी बीवियां इकट्ठे घर में रहते रहे, तो हमारे यहां अल्लाह का शुक्र है सब पर्दा करते थे, सब पर्दा करते, एक घर में रह भी रहे हैं और पर्दा भी हो रहा है। तो वो कहने लगे हमारे यहां एक दस्तरखान पे बैठ के सब खाना खाते हैं। तो मैंने कहा एक दस्तरखान पे खाते हैं तो फिर उसमें यूं कर लें कि भाई जो मर्द हैं वो इस लाइन में बैठ जाएं, जैसे मैंने कहा आप इधर बैठ जाएं तो जो भाभी हैं आपकी जो पर्दा करेंगी ये बयान सुनने के बाद, और भी बहुत सारी खवातीन सुन रही हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगी पर्दा ये बयान सुनने के बाद, तो वो क्या करें वो भी उसी लाइन में बैठ जाएं ताकि देवर का सामना ना हो, भाई उसी लाइन में बैठ जाए ना, दरमियान में फासला होना चाहिए, फासला कोई भी महरम दरमियान में हो, आप बैठ गए इधर आपके अब्बा बैठ गए उधर आपकी भाभी बैठ गई, तो पर्दा भी हो गया और एक दस्तरखान भी हो गया। नहीं आ रहा समझ में? भाई एक घर में रहते हुए पर्दे का यह मतलब नहीं है कि बुरका और दस्ताने पहन के कहीं कोने में बैठ जाए, घर के सारे काम होते हैं। मैंने कहा हमारे घर में ये नहीं होता था कि एक दस्तरखान पे, हमारे घर में होता था जनाना अलग और मर्दाना। हम अब भी जब जमा होते हैं घर में सब भाई और सब अपनी अपनी बेगमात के साथ जमा होते हैं تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ بھائی مردانہ کھانا الگ لگے گا اور زنانہ، یہ تو لفظی اردو لغت سے ختم ہو گیا زنانہ اور مردانہ. بچپن میں ہم سنتے تھے بھائی زنانے میں کیا کر رہے تو، ایسے تانے دیتے تھے لوگ بچپن میں. ہم یہ سنتے تھے، لڑکے تانے دیتے تھے بھائی تو زنانے میں گھسا ہوا کیا کر رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے. اب زنانے اور مردانے کا فرق ختم، اب مکس گیدرنگ ہے. کیونکہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ہم نے بھی چاند پہ پہنچنا ہے، ہم نے بھی بہت سارے کام. یہ کیا نیچ گھٹیا لڑکے ادھر بیٹھے، لڑکے ادھر، چھچور پنا، یہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں. اور پھر اس مکس گیدرنگ کے نام پہ جو بدماشیاں ہوتی ہیں ان پہ اللہ تم پوچھے گا قیامت کے دن، بتا دوں اللہ پوچھے گا. دنیا کو بیوقوف بنانا آسان ہے، اللہ کے حکام کی دھجیاں مت اڑاؤ، اللہ کے حکام کی دھجیاں مت اڑاؤ. جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں آرڈر دے، اس کا حق بنتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں اپنے کلائنٹ کو جب بھی چاہوں بلا لیتا ہوں، وہ فوراً آ جاتے ہیں. میں 3 بجے فون کرتا ہوں، فوراً آ جاتے ہیں. انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھو ابھی فون کروں گا پہنچ جائیں گے. انہوں نے فون کیا، ان کا ملازم پہنچ گیا. میں نے کہا اتنا فرما بردار؟ انہوں نے کہا بھائی تنخواہ اچھی دیتا ہوں. پھر اس نے بتایا ایک ملازم کو اتنی تنخواہ دے رہا ہوں میں. میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے بھائی، تنخواہ جب اچھی ہو. وہ کتنی تنخواہ دے رہا ہے؟ کسی کو 1 لاکھ دے رہا ہے. وہ جو عام کمپنی میں کسی کو 70,000 ملتے ہیں تو وہ 1 لاکھ دے رہا ہے، 30,000 اوپر دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہے بھائی، جب فون کروں گا پہنچے گا. یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے، پہنچنا ہے ان کو، پتا ہے بھائی یہ نکالنا دے. تو بتاؤ اللہ جو ہمیں دے رہا ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اللہ کی تو ایک نعمت ایسی ہے، آنکھ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے بینائی دی ہے، اللہ نے چکھنے کے لیے ہمیں زبان دی ہے. اگر زبان، یہ چکھنے والے جو زبان میں سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو جائیں تو کھانے پینے کے سارے مزے برباد ہو جائیں گے ہمارے، سب مزے کرکرے ہوئے. سننے کی جو لذت ہے، سننا اگر ختم کر دیں ہم، ہمارے کانوں کی سماعت ختم ہو جائے تو کیسی دنیا ہو جائے گی. تو یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو اللہ اگر ہمارے گھروں کی عورتوں کو کہتا ہے کہ تم نامحرم مردوں کے سامنے مت آؤ، تو عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ وہ پھر بھی کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، نہیں میں نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، میں مجھ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ سے نہیں ہوتا تو اللہ کو آپ جواب دے دینا، اللہ میں آپ کے دیے ہوئے روزی کو کھاتی تھی مگر مجھ سے پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا، یہ ٹینشن نہیں مجھ سے ہوتی تھی. اللہ اگر آپ کو بخش دے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. بہت بڑی دھمکی ہے، فرمایا جو لوگ بھی ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، عن قریب ان کو اس گناہ کا بدلہ دیا جانے والا ہے، عن قریب سزا ملنے والی ہے. قبر کو یاد رکھیں، ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے ایک دن. تو اس لیے بھائی یہ گھروں میں شرعی پردے کا رواج ڈالیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت زیادہ اگر مشکل ہو رہی ہے تو ایک دسترخوان پہ اس طرح سے کھا سکتے ہیں بیٹھ، لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے بھائی، خواتین الگ کھائیں، مرد الگ کھائیں. اس کا خواتین کو بھی فائدہ ہے. خواتین یہ کہتی ہیں کہ شرعی پردے میں ہمارے لیے بڑی الجھن ہے، ہم اسکارف لے لیں اور یہ کر لیں اور بات چیت نہ کریں دیور سے. اور یعنی بات چیت کرنا تو جائز ہے، میں ہنس ہنس کے اس کے سامنے بیٹھ کے گپیں لگانا، اس سے میں منع کر رہا ہوں. تو کہتی ہیں تو بڑی ٹینشن والی زندگی ہے. ٹینشن والی نہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. دیکھو یورپ نے کیا کیا، خواتین کا پردہ اتار دیا. کیوں اتارا؟ کہ خواتین کو آزادی مل جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ مردوں کو حوث پورا کرنا آسان ہو گیا. مردوں کے لیے حوث پورا کرنا آسان، مردوں کے مزے ہو گئے، خواتین کے نہیں ہوئے. جب عورت بے پردہ ہوتی ہے تو مزے کس کے ہوتے ہیں؟ مرد کے مزے ہوتے ہیں. پھر نتیجہ وہاں کیا نکلا؟ کہ مردوں کے ایسے مزے ہو گئے کہ انہوں نے بیویوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا. کیونکہ جب آپ کی جوان خوبصورت سالی بے پردہ ہو کے سالی کہیں کی آپ کے پاس آ کے بیٹھے گی، سالی، یہ سالی میں گالی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ سالی جب آپ کے پاس آ کے بیٹھے گی تو آپ کو اپنی 6 بچوں کی جو ماں ہے، اپنی جو بیوی ہے جو آپ کے 6 بچوں کی ماں ہے، وہ اچھی لگے گی آپ کو؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پھر بھی لگتی ہے، اتنے نیک ہیں آپ لوگ. بولنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، جو دل کی بات ہے وہ بتاؤ نا، شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہمارے حضرت کے ایک خلیفہ تھے، بہت نیک بہت بزرگ تھے، کہ ابھی بھی زندہ ہیں، بڑے اللہ والے تھے ہمارے حضرت، مزاح بہت کیا کرتے تھے۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ جو ہیں، اگر آپ کو لڑکیوں کو پڑھانے کا موقع ملے اور پردے کا انتظام نہ ہو، جوان لڑکیوں کو، ایک کوئی مولوی صاحب پڑھاتے تھے لڑکیوں کو بغیر پردے کے نا، ایسے سامنے بٹھا کے، تو حضرت کو اس پہ غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جوان آدمی اور ایسے سامنے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کے، اور وہ بھی بے پردہ، اور پڑھا بھی دین رہے ہیں ان کو۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں مجھے وہ کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے ان بزرگ سے کہا کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح جوان خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوں اور آپ ان کو پڑھا رہے ہوں، تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ یہ ساری مجھے مل جائیں؟ تو وہ بڑے سیدھے سادے تھے، انہوں نے آج سمجھ کہ چاہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بڑے نیک شریف تھے، بہت شرمیلے بھی تھے، لیکن جب حضرت نے ان سے دو تین دفعہ پوچھا نا، تو وہ جواب نہیں دے رہے تھے، شرما رہے تھے۔ جب تین چار دفعہ حضرت نے پوچھا بتاؤ آپ کا دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا، تو انہوں نے ایسے معصومی سے چاہے گا انہوں نے فرمایا دیکھو کتنا کھرا آدمی ہے، اور فرمایا دیکھو یہ صوفی ہے لیکن دیکھو اس کی سوچ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہوگی سوچ، کیونکہ بھائی آدمی ہے وہ۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ خواتین جب پردہ نہیں کرتی تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ خواتین کا، مردوں کے مزے۔ میں مثال دے رہا تھا کہ سالی اگر آپ کے سامنے آ کے بیٹھے، جیسے کہ ہوتا ہے، بیٹھتی ہیں لوگ، تو آپ کی بیوی چھ بچوں کی ماں بن چکی ہے، عمر زیادہ ہو گئی، تو آپ کو اپنی بیوی اچھی لگے گی؟ سالی اچھی لگے گی، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بیوی کا۔ اسے جو محبت شوہر سے ملنی چاہیے، وہ محبت اسے اپنے شوہر سے نہیں ملتی۔ تو اللہ نے سالی کو حکم دیا کہ بہنوئی کے سامنے مت آؤ، اس میں عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے یا فائدہ پہنچانے کے لیے؟ فائدہ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بہن کا گھر بسا رہے اور مرد کی توجہ صرف اور صرف اسی کی طرف رہے۔ خواتین کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، لیکن جب اپنی شادی ہو جاتی ہے نا، پھر ان کے میاں جب جھانکا تاکی کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کی، میرے پاس پھر فون آتے ہیں، ہمارے میاں لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، ہمارے میاں جو ہے نا وہ کزنوں سے بڑے فری ہوتے ہیں، اپنی کزنیں آتی ہیں ان کی، ایسے فری ہو کے بات، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، خواتین کہتی ہیں، پھر جتنا ان کو غصہ آتا ہے نا، مجھے ان کی پر اور زیادہ غصہ آتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ کا رشتہ آیا تھا کسی شرعی پردے والے گھرانے سے، تو آپ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا ہوگا کہ ہم نے مولویوں کے گھرانوں میں شادی نہیں کرنی، ہم تو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہمیں تو ایسا رشتہ چاہیے پجاروں میں گھمائے۔ مولوی بیچارہ اگر مالدار ہو تو پجاروں میں گھما سکتا ہے، لیکن وہ برقعے میں بھی گئے گا، پجاروں میں بٹھاؤں گا لیکن برقع پہنا کے، تاکہ تم گھومو میں گھومو، دنیا نہ گھومنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جس لباس میں میں تمہیں لے کے جاؤں گا، اس میں ہم دونوں تو گھومیں گے، دنیا بھی گھومنا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کو نہیں گھمانا، ہم تفریح کے لیے نکل رہے ہیں۔ ایک خاتون کا فون آیا، اپنے میاں کی شکایتیں کر رہی ہیں، میرے میاں جناب وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، موبائل پہ نمبر ہیں اور یہ اور فلانا ڈمکانا۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بات بتائیے کہ جب آپ کی شادی ہونے والی تھی تو آپ کے پاس تبلیغ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے، کسی کا چار مہینے لگا ہوا ہے، کسی کا چلہ لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آئے تھے۔ تو میں نے کہا آپ نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ یہ ملہ ہیں، ملہ لوگوں سے میں نے شادی نہیں کرنی؟ ارے ہاں، ملہ کس کو پسند ہوتے ہیں بھائی؟ میں نے کہا باپ نے جس قسم کا ڈیزائن منتخب کیا ہے، بھکتو، اب اسے بھکتو، کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ آدمی سے آپ نے شادی کیا۔ تو براڈ مائنڈ آدمی یہ نہیں کہتا کہ صرف اپنی بیوی کو دیکھو، کہتا ہے ان سے لائف انجوائے کرو۔ تو میں اسٹائل وہ نکال نہیں سکتا جو ان کا اسٹائل ہوتا ہے نا، لائف انجوائے کرو یار، یہ کیا ہے اگر میں نے کسی سے ہنس کے بات کر لی تو کیا ہو گیا بیگم؟ لوگ تو کہیں گے بھائی کچھ نہیں ہوا، لوگ تو کہیں گے ہاں بھائی بہن سمجھ کے بات کر رہا ہے، ہنس کے بات کر رہا ہے، لیکن بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا سمجھ کے بات کر رہا ہے۔ وہ کہ اگر یہ بہن سمجھ کے بات کر رہا ہوتا تو بیوی سے تو اور اچھی طریقے سے بات کی جاتی ہے نا، مجھ سے تو کبھی اتنی تمیز سے بات کی نہیں ہے اس نے، اس سے کیوں اتنی ہا ہا ہو ہو کر کے باتیں کر رہا ہے؟ تو وہ سب سمجھ جاتی ہیں۔ خدا کی قسم اس وقت خواتین کے جو فون آتے ہیں میرے پاس اور جو حالات ہیں، خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے۔ بہت سی خواتین وہ بیان سن رہی ہوں گی اور وہ کہہ رہی ہوں گی کہ مولوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں مردوں کے، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، عورت ترستی ہے کہ مجھے شوہر کی محبت چاہیے، یہ جو پرانے لوگ ہیں نا ہمارے عمر جن کی زیادہ ہو گئی انہوں نے تو بڑی اچھی زندگی گزار لی, ابھی جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کا مستقبل بڑا خطرناک ہے, بڑا خطرناک. خون کے آنسو روتی ہیں کہ ہمیں وہ محبت نہیں مل رہی, کیونکہ اتنی اتنی لڑکیوں کی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو لڑکیاں جو آپ کے شوہر کو خراب کر رہی ہیں, ان کو شریعت نے حکم دیا تھا کہ پردہ کرو, نامحرم مرد کے سامنے بے محابہ مت آؤ. انہوں نے اس پردے کو اتارا تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا, ایک عورت کا نقصان ہوا. لیکن شریعت نے آپ کو بھی تو کہا تھا کہ بہت سارے نامحرم مرد ہیں جن کے سامنے آپ نے نہیں آنا, تو کیا آپ نے شریعت کی بات مانی؟ اگر یہی تقریر کسی خاتون کو سناؤں نا کہ آپ کو بھی شریعت منع کر رہی ہے کہ مت آؤ, کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو برے نہیں ہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں, ہماری سوچ تو ایکچولی اصل میں پردہ, ایکچولی سانس نہیں آتا نا اگر منہ پہ وہ رکھا جائے, آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, وہ ایسے انگلش بہت بولتی ہیں آج کل خواتین, تو یوں نہیں ہوتا, تو یوں نہیں ہوتا, ہمیں ہوتا. پھر آپ کی شکل اچھی نہیں ہے تو لوگ آپ پہ نہیں مرے, اس کی ذرا ان کی زیادہ اچھی ہے ان پہ مرنا شروع ہو گئے, ورنہ آپ کی شکل اچھی ہوتی تو آپ کے بھی وہی اسٹائل ہوتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے حساب کتاب. تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دے کے پابند کس کو کر دیا؟ مرد کو, اس کے مزے خراب کر دیے. اب دیکھو ہم اپنے سسرال میں جاتے ہیں کوئی سالی ہمارے, حالانکہ میرے پاس ہول سیل کے حساب سے سالیاں ہیں, تین میرے الحمدللہ سسرال ہیں اور ایک میرا سسرال پٹھان ہے, اس میں مجھے یہی نہیں پتا میری سالیاں ہیں کتنی, پتہ نہیں چھ بہنیں ہیں میری وائف کی, چار بہنیں پانچ ہیں, مجھے یاد نہیں کیونکہ کبھی سامنے ہی نہیں آئی. ایک ہے اس میں بھی پانچ چھ بہنیں ہیں, وہ ان کو بھی پتہ نہیں. ایک ہیں وہ پردہ نہیں کرتی, دعا کریں وہ بھی پردہ کرنا شروع کر دیں, وہ میرا بیان سنتی ہیں, یہ والا بھی بیان سنیں گی, تو ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھ سے پردہ, میں کئی دفعہ کہہ رہا ہوں, لیکن پردہ کرنا عورت کا کام ہے یاد رکھو, مرد کا کام نہیں ہے. اگر عورت پردہ نہیں کر رہی تو پھر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اپنے رشتے داروں کے جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری کزن ہم سے پردہ نہیں کر رہی, تو بھائی آپ تو اپنی خالہ پھپھی سے ملنے جاؤ نا, وہ اگر آپ کے سامنے آ کے بیٹھ رہی ہے تو اس کو گناہ ہوگا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ اپنی خالہ پھپھی چاچا ماموں سسرال سے جا کے ملو. ایک دفعہ ایک صاحب نے بیان سن لیا تو وہ جونپور کے قاضی بن گئے, مسالہ زیادہ لگ گیا, انہوں نے اپنی خالہ کے گھر جانا چھوڑ دیا. بھائی کیوں چھوڑ دیا؟ کہہ رہے میری خالہ کی بیٹیاں مجھ سے پردہ نہیں کرتی. تو وہ نہیں کرتی نا, تو پردہ تو ان پہ فرض ہے, تو آپ اپنی خالہ سے ملنے جاؤ, نیت خالہ سے ملنے کی رکھو, اور خالہ کی بچیوں کی خیر خیریت بھی معلوم کی جا سکتی ہے, رشتہ ہے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ کے گپیں مت لگاؤ, بس اتنا آپ کی ذمہ داری ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں پردہ کرتی تو اس کو گناہ ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب آئے ہمارے حضرت کے پاس, کہنے لگے الحمدللہ میرے بہنوئی نے شرعی پردہ کر لیا ہے. میں نے فرمایا آپ کے بہنوئی کیا لیڈیز ہیں؟ مرد تھوڑی پردہ کرتا ہے, پردہ تو عورتیں کرتی ہیں. تو عورت کی ذمہ داری ہے, عورت کو پابند کیا اللہ تعالی نے, اس لیے کہ عورت کے لیے پردہ کرنا آسان اور مرد کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا مشکل. مرد کو نگاہوں کی حفاظت, کیونکہ مرد تو عادی ہوتے ہیں ان چیزوں کے, ان کی تو شیطان ان کو برگلاتا ہے اس چیز میں. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ بھئی زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ عورت پردہ کرے, کیونکہ اس کی فطرت ہے, اس کی نیچر ہے. جیسے مچھلی پانی کے اندر رہے گی تو اس کی نیچر ہے, تو عورت برکے میں رہے گی تو اس کو سکون ملتا ہے. میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی ہے, میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ جن خواتین کو پردے سے وحشت ہے, میں ان سے کہتا ہوں صرف تین دن اللہ کے لیے پردہ کر کے دیکھیں, اس نیت سے کہ چوتھے دن اتار دوں گی. تو تین دن جب آپ پردہ کرو گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ پردہ کیا ہوتا ہے. اور اگر گھر میں تین دن پردہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو آپ تبلیغی جماعت میں تین دن کے لیے نکل جاؤ. میں خواتین سے کہتا ہوں تین دن کے لیے تبلیغ میں نکل جائیں مکمل پردے کے ساتھ, جیسے وہاں پابندی کرائی جاتی ہے, تو آپ کو سہروزے کی جماعت کے بعد احساس ہوگا کہ اللہ نے عورت کے لیے پردے میں کس قدر سکون رکھا ہے. یہ فطرت ہے عورت کی, اس کو سکون ملے گا اس میں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ سسرال جایا کریں تو خواتین سے کہتا ہوں کہ نوٹ کر لیا کریں کہ ہمارے میاں کدھر ٹکٹکی جو ہے نا, کدھر ٹکٹکی زیادہ باندھ کے دیکھ رہا ہے. تو دیکھو جیسی سالی آئے گی سارا موڈ سیٹ ہو جائے گا, بالکل فٹ فاٹ, ایسے گپ شپ لگا, ہاں اور بھائی ابھی ناک تو مکھی بیٹھی ہوئی تھی اور دماغی سیٹ نہیں تھا, ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. تو جب یہ خاتون, جب سالی جو پردہ نہیں کر رہی, جب یہ اس کی شادی ہوگی نا, تو یہی شکایت اس کو اپنے شوہر سے ہوگی. ممکن ہے وہ سالی کو نہ دیکھ رہا کسی اور عورت کو دیکھ رہا ہو. تو عورت کو پردہ کرانا یہ زیادہ ضروری چیز ہے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں جلدی سے اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالی رحمان ہے, اللہ نے اپنی پہچان کرائی کہ مجھ سے زیادہ میں قدردان ہوں, یعنی تھوڑا کرو گے تو بہت دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا میں بیان کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند چیزوں میں آزمایا. پہلی چیز کیا تھی؟ ماحول اور معاشرے سے ٹکر لینا. کلچر کیا ہے؟ بت پرستی کا. حضرت ابراہیم نے کہا میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو اللہ کی شریعت کے معاملے میں کلچر سے ٹکراؤ یہ بہت پسند ہے. خامخواہ میں اپنے کلچر سے نہ ٹکرائیں, اپنے کلچر ہی کے حساب سے چلیں, لیکن جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں اپنے کلچر کو نہیں دیکھنا, وہاں کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے. اس سے آپ بھی اللہ کی نگاہوں میں بہت بڑے بن جاؤ گے. ہم لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں تسبیحات سے, ذکر سے, تلاوت سے, وظیفوں سے, روحانی علاج سے, ان چیزوں سے بننا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ کیا بڑا جب بناتا ہے کس کو تو کن چیزوں سے؟ قربانی سے, کہ میرے لیے تم نے کیا کیا ہے, میرے لیے کیا قربانی دی ہے بھائی تم نے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی کیا تھی؟ ماحول ایک طرف. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پتھر کے اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو اور انہیں کے سامنے جھک رہے ہو. ایک ہندو لڑکی ہے ہندوستان میں, مسلمان ہوئی ہے, انڈیا میں مسلمان ہوئی ہے, اس کا کبھی کبھار میرے پاس فون آتا ہے. نو عمر لڑکی ہے. نو عمر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نو عمر لڑکی میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا, لیکن اس کو اللہ نے بڑا اعتماد دیا. ہندوؤں کے بڑے اونچے خاندان سے, ہندوؤں کی ذاتیں ہوتی ہیں نا جو سب سے اونچی ذات, اونچی ذات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اونچی ذات والے ہندو کم مسلمان ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو اس میں اتنا پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے, ان کے مذہب نے اتنا وہ دیا ہوتا ہے کہ ان میں تکبر بہت ہوتا ہے. اونچی ذات کی نو عمر لڑکی ہے اور اس نے اپنے خاندان میں اسلام قبول کر لیا, چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہے, چھپ کے پورے رمضان کے روزے رکھے اس نے. کبھی کبھار مسائل کے لیے فون کرتی ہے تو اس نے مجھے, میں نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں, تو اس نے کہا میں اگر اپنے گھر میں بتا دوں تو میری موت ہے, موت موت ہے میری. تو میں نے کہا دیکھو اس کو پتا ہے کہ کتنا خطرناک کام میں نے کیا ہے, لیکن اس نے پھر بھی ہمت کی ہے, تو اللہ اس کو نوازے گا کہ نہیں نوازے گا؟ اللہ تھوڑی چھوڑ دے گا ایسے ہی, ابھی تو اللہ قربانیاں لے رہے ہیں اس سے. تو اللہ, میں نے اس سے پوچھا کہ پھر آپ کو کس نے تبلیغ کی تھی اسلام کی؟ تو اس نے کہا مجھے یہ شروع سے ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پتھروں کو ہم خود بناتے ہیں اور اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں, یہ کیا ہے یہ؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر میں کوئی جو بت وت رکھے ہو نا, مٹھائی وٹھائی رکھی ہوتی ان کے سامنے, کوئی بت وت ہو تو اس کی ذرا تصویر لے کے واٹس ایپ پہ بھیجیں تاکہ میں دیکھوں. نہیں مجھے تو نہیں پتا ہندو کے گھروں میں کیا ہوتا ہے. تو اس نے تصویر بھیجی, ایک مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے بت, بے غیرت قسم کا, وہ تو ایک شریف انسان نہیں لگ رہا, اس کو خدا بنا رہے ہو, تمہاری عقل ماری گئی ہے, مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اس کے والدین نے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں, ایسے مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے چوکڑی مار کے, شرم بھی نہیں آ رہی, دو زانوں تمیز سے بیٹھے کوئی, چلو چوکڑی مار کے, چوکڑی سمجھتے ہیں نا, چار زانوں بیٹھا ہوا ایسے, اور تو اس کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے, اور اس بت کی چھوٹی چھوٹی بچے بھی ہیں جو کل بڑے بت بنیں گے, آج وہ چھوٹے بھگوان ہیں, کل ترقی کر کے بڑے بت بنیں گے. تو اس نے بتایا کہ میرے ابا اما صبح صبح پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, سیوا کرتے ہیں, یوں کر کے ان کے سامنے یہ مکلا کے یہ ہیں. یہ تو ہم, کوئی ہمیں پیسے دے کے ہمارے گھر میں یہ چیز رکھوائیں تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابھی کیوں رکھے ہیں, عجیب سا بھائی بندر لے کے پال لو, وہ پھر بھی انٹرٹینمنٹ کا ایک بڑا ذریعہ ہے. بندر لے کے پال لو, بلی پال لو, کتا بھی پال لو یار, گناہ ہے مگر اتنا بڑے ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ کیا لے کے پال لیا ہے آپ نے؟ میں جب برما گیا نا, برما, میں نے یہ یوٹیوب پہ تو دیکھا ہے منظر بتوں کی عبادت کا, زندگی میں کبھی لائیو یہ منظر میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی انسان کسی بت کے سامنے بیٹھ کر اس کی عبادت کر رہا ہو, یہ میں نے زندگی میں کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. میں جب برما گیا تو میں جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں اور وہاں وہ ہمارے دوست احباب جو ہمیں لینے کے لیے آئے, جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھ کے روڈ پہ آئے ہیں تو وہاں بت رکھے ہوتے ہیں اور عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں. تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بڑا سا بت رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت اور بڑی مکرو سی شکل اس بت کی, اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہے اور عبادت کر رہی ہے. جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور رات تک میں روتا رہا ہوں جب بھی یہ منظر یاد آتا. کس بات پہ رویا ہوں میں؟ کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہو گیا, تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا, کتنا بڑا فضل ہو گیا اللہ. انسان سے معزز اور مکرم تو کوئی مخلوق ہے ہی نہیں, اتنی اونچی مخلوق, اتنا ذہن, اور کس کمبخت کے سامنے تم جھک رہے ہو جو بننے میں تمہارا محتاج ہے. عقل ماری جاتی ہے عقل. تبھی شیطان نے کہا تھا نا آدم علیہ السلام کو, اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اے اللہ تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے نکال تو گیا مگر ایسی عقلیں خراب کروں گا نا, ان کی ایسی عقلوں پہ پانی پھر جائے گا کہ یہ تیرا کھا کے بھی تیری ناشکری کریں گے. ہندو کو بھی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے, لیکن جھک کس کے سامنے رہے ہیں؟ وہ پتھر کے بنے ہوئے کے سامنے جھک رہے ہیں, اس کے سامنے مٹھائی رکھ رہے ہیں. قرآن نے تو کیسا ان کا ظاہر کیا, فرمایا الہم ارجل یمشون بہا, بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ تم تو پھر بھی ان سے بہتر ہو, اپنے پاؤں سے چل تو سکتے ہو, جن کے سامنے تم جھکتے ہو ان کے تو پاؤں ایسے ہیں بھی نہیں کہ ان کو چلا سکیں. الہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ تم مٹھائی ہاتھ میں لا کے رکھتے ہو تو وہ مٹھی نہیں بند کر سکتا اپنی. ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا تم بھی کمزور اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اس سے بھی بڑے کمزور. لیکن آج بھی دنیا کی کروڑوں کی آبادی بتوں کی عبادت کرتی ہے. تو یاد رکھو, لوگوں کے پیچھے چلو گے نا تو کلچر تو بعض دفعہ تمہیں بت پرستی کروا دے گا. کلچر برات اور جہیز کا قائل ہے, اسلام برات اور جہیز کا قائل نہیں ہے. اسلام کو فالو کرو, کلچر ہمیں غلط رخ پہ لے کے جا رہا ہے. کلچر بے پردگی کا قائل ہے, اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت کو پردہ کرے. وہ کلچر کہتا ہے کہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ. اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف اور صرف بیوی بنا سکتے ہو. ولا متخذی اخدان, قرآن کے الفاظ ہیں, کسی عورت سے تمہیں ناجائز دوستی کی اجازت نہیں ہے. نہیں, بیوی بنا سکتے ہو, دوستی کی جاتے ہیں. الٹے چل رہے ہیں بالکل, ہر چیز میں الٹے چل رہے ہیں. والدین کا ایک اللہ نے حکم دیا, رشتہ داری جوڑنا. ابھی آج فجر کے بعد ایک دو ہفتے سے ہمارے ہاں میں روزانہ فجر کے بعد ریاض الصالحین سے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. جو حضرات یہاں فجر پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ روزانہ کیا حدیث آ رہی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. نبی نے فرمایا جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں رشتہ داری اتنی جوڑی جاتی ہے جتنا ہمارا کلچر اجازت دیتا ہے. کلچر کیا کہتا ہے؟ بھائی جو بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے تو تم بھی اچھے طریقے سے مل لو, یہ کلچر ہے. اور اگر کوئی تم سے تمیز سے بات نہیں کر رہا تو اینٹ کا جواب کس سے دو؟ پتھر سے دو, یہ کلچر ہے. اگر کلچر کو فالو کریں گے تو کلچر تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو رشتہ داروں میں آپ سے ہیلو ہائی کرتا ہے آپ بھی کر لیں, بشرطے کہ ٹائم ہو آپ کے پاس. اگر ہیلو ہائی نہیں کر رہا تو آپ اس سے ہیلو ہائی نہیں کریں, کیونکہ ہم اتنے گرے پڑے اور بکے ہوئے نہیں ہیں کہ ہر ایک کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, یہ کلچر ہے. لیکن اسلام کیا ہے؟ سل من قطع کا, اگر رشتہ داری قائم ہو گئی, دوستی میں ہے کہ جو کٹ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ بھی کٹ جائیں, دوستی میں چلتا ہے. بھائی جو دوستی نہیں رکھنا چاہ رہا تو ضروری تھوڑی کہ اس کو لازمی رکھو. آپ رشتہ داروں میں ایسا نہیں ہے. نبی نے فرمایا رشتہ اگر خونی رشتہ ہے, اور خونی رشتوں میں سب سے پہلے والدین, بھائی بہن, ماموں, خالہ, پھپھی اور چچا, یہ سب سے قریبی ہیں جن سے, یعنی جو محرم ہوتے ہیں, بھتیجا بھانجا یہ بھی اس میں داخل ہے. یہ جو خونی رشتے ہیں ان میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اسی طرح چچزاد بھائی, اگرچہ یہ محرم نہیں ہے لیکن یہ بھی خونی رشتوں میں آتا ہے, چچزاد بھائی بھی ہے, چچزاد بہن بھی ہے. تو یہ جو رشتے ہیں ان کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ کہ اگر یہ تم سے توڑتے بھی ہیں تو بھی تمہیں ان سے جوڑ کے رکھنی ہے. کتنا بڑا حکم ہے, خدا کی قسم یہ بڑا مشکل ہے. انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. کوئی رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک نہ کرے پھر آپ یہ سوچ کے اچھا سلوک کرو کہ میرا خون ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور یہ مشکل کام جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے لیکن ہم سے یہ کام نہیں ہوتے. میں نے حدیث سنائی تھی نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث سنا رہے تھے مجمع میں, غالباً بصرہ میں تھے یا کوفہ میں تھے، جمعرات کا دن تھا تو حضرت ابو ہریرہ کا درس جمعرات کو ہوا کرتا تھا، وہ حدیث سنا رہے تھے، تو انہوں نے پھر بیان میں یہ بات کہی کہ بھئی دیکھو میں دعا مانگوں گا، ہم لوگ دعا مانگیں گے، تو اگر کوئی ایسا شخص جس نے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے ہمارے درمیان موجود ہے تو وہ چپکے سے مجمع سے اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم سب کی دعائیں رد ہو جائیں گی، اس کی وجہ سے یعنی ایسی نحوست پڑے گی مجمع پر کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دیکھا ایک آدمی چپکے سے گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے بیٹھ گیا، بعد میں پوچھا بھائی تم کون گئے، کیوں گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پھپھی سے 2 سال سے بات چیت بند کی ہوئی تھی، سگی پھپھی سے میرے جھگڑا ہوا تھا تو 2 سال سے بات چیت بولو بھائی بند تھی، مجھے خیال ہوا کہ میں ہی وہ منحوس ہوں، میں ہی وہ منحوس ہوں جس کی وجہ سے یہ مجمع اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اور اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، لہذا میں گیا ہوں اب صرف اور صرف اپنی پھپھی کو منانے گیا تھا اور منا کے واپس آیا ہوں۔ کیسا پہلے زمانے میں لوگوں کے دل میں خوف ہوتا تھا، اور یہ بات یاد رکھو کہ رشتوں میں جو بڑے ہیں نا بڑے، تو پہل چھوٹے کی ذمہ داری ہے، بس نہیں آ رہی سمجھ میں بات، جیسے پھپھی کا رشتہ بھتیجے سے اونچا ہے نا، تو بھتیجے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھپھی کو منانے میں پہل کرے، ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی جیسے میری رشتہ داری ہے تو ان کی بھی تو ہے نا، ابا اگر مجھ سے ناراض ہیں تو صرف ابا سب میرے جو رشتہ ہے وہ میرے ابا ہیں تو میں بھی تو ان کا بیٹا ہوں، ان کا بھی تو فرض بنتا ہے مجھے منائیں، یہ الٹا ہے بھائی، الٹا سوچ رہے ہو، چھوٹے کی ذمہ داری ہے کس کو منائے، بڑے کو، بڑے کی بھی بنتی ہے لیکن وہ دوسرے نمبر پہ بنتی ہے، بڑا بھائی آپ سے اگر ناراض ہے تو چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے کو منائے کیونکہ وہ بڑا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھائی غلطی اس کی ہے، غلطی ولتی نہیں دیکھا کرو رشتہ داروں میں کہ غلطی کس کی ہے، یہ جنت میں جانا ہے۔ ایک عالم نے بڑی پیاری مثال دی اس کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو جیل میں اگر تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ بند ہو جاؤ جس سے تم نے تعلق ختم کیا ہوا ہے، کوئی جیل میں آپ کو بند کر دے اور حکومت آپ کو آ کے کہے کہ اس جیل سے رہائی آپ کو اس صورت میں ملے گی کہ آپ سلو کر لو اس کے ساتھ، دل سے دوستی کر لو، سارے غم بھلا کے ساری ٹینشنیں بھلا کے بھائی یار منا لو یار ٹھیک ہے یار، وہ کہے گا نہیں پہلے اپنی غلطی مان لو، آپ کو پتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی، پھر بھی آپ کہیں یار چلو میں مانتا ہوں وہ میری غلطی ہے، بھائی یہاں سے تو نکلیں، صحیح ہے نا، اس وقت کو یہ کہے گا ابے یہ تو ان کا روز کا کام ہے، ابے یہ تو ایسا ہی، ابے یہ تو یوں، ابے تبھی نہیں ہوگا۔ تو جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں جہنم میں قید ہو جاؤں گا اگر میں اس طرح حال میں مر گیا، اللہ پوچھے گا سگی خالہ سے بات چیت نہیں ہے، سگی پھپھی سے بات چیت نہیں ہے، سگے ماموں سے بات چیت نہیں ہے، سگے چچا سے بات چیت نہیں ہے، ایسے تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ مرنے کے بعد میں جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی کی صحیح حدیث ہے لا یدخل الجنت قطات، رشتے داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو جب آپ کو پتا چل گیا تو اب آپ کیا کرو گے، بھائی مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میں اس سے اس لیے تعلق بڑھا رہا ہوں کہ مجھے اپنی فکر ہے، وہ غلطی ہے صحیح ہے مجھے کیا، میری بلا سے میں تو کوشش کروں نا منانے کی اس کو۔ تو میرے بھائی یہ کلچر کے پیچھے نہ چلیں، اسلام کو فالو کریں، اسلام کیا کہتا ہے، رشتہ داری اگر ٹوٹتی بھی ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ قریب گھسیں گے تو وہ فسادی ہوتے ہیں، پھر ان کو انسان برداشت نہیں کر پاتا، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ایسوں سے کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لو بھائی آپ نے اچھا تعلق کر کے دیکھ لیا پھر نہیں آ رہا سمجھ میں تو قطع تعلق نہ کرو، ذرا ملنا کم کر دو، بھائی یہ جب بھی آتے ہیں لڑوا کے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا میری بہن جب بھی میرے گھر میں آئے گی نا میرے اور میری بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا کے جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس تو ہر قسم کی چیزیں آتی ہیں نا، کہتے ہیں یار میں اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت زندگی گزارتا ہوں، جب میری بہن آئے گی میری اماں سے اور مجھ سے اور میری بیوی سے ملنے کچھ ایسی خسر پھسر کر کے جاتی ہے کہ میری اپنی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے، یعنی میرے کان میری بیوی کے خلاف بھرے گی، تو مجھے بھی خیال ہوتا ہے یار میری بیوی میں تو یہی خامیاں ہیں، میں لڑ پڑتا ہوں اس سے، اور اما کے کان بہو کے خلاف بھرے گی، ہمارے گھر میں جھگڑا ہوگا، تو کیا میں اپنی بہن کے داخلے پر پابندی لگا دوں؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں کرو بھائی، وہ تو اسی گھر سے رخصت ہو کے گئی ہے، اس کا گھر ہے. میں نے کہا آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ دعوتیں نہ کرو، اور جب بھی آئے بہن تو آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو 21 مرتبہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم بچپن میں یہی کرتے تھے. ہمارے ایک ٹیچر تھے بہت سخت تھے، وہ جب بھی آتے تھے نا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور ویسے ہی مارنا پیٹنا شروع کرتے تھے، بہت ظالم قسم کے ٹیچر تھے. تو جب بھی آتے تھے بچوں کو تو جو ورد بتا دو نا بچے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. تو جب بھی آتے تھے ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، یہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو. تو ہم بیٹھے آلتو جلالتو آئی بلا کو چھو چھو کر کے نا ان کی طرف دیکھ دیکھ کے پھونک رہے ہوتے تھے. تو مجھے یاد رہ گیا تھا. تو میں نے کہا جب بہن کو گھر میں داخلے پر پابندی نہیں لگا سکتے. اللہ نے بھائی اور بہن کو کیا کہا ہے؟ عربی میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں ہمشیرہ کہتے ہیں. کتنا شیرہ دودھ کو کہتے ہیں، ہمشیرہ دودھ شریک، ایک ہی چشمے سے دونوں سیراب ہوئے ہیں. جس ماں نے اس کو دودھ پلایا اسی ماں نے، کتنا قریبی تعلق ہے، ایک ہی چشمے سے سیراب ہوئے ہیں، ایک ہی دودھ سے دونوں کی پرورش ہوئی ہے. جس پیٹ نے اس کو جنم دیا اسی پیٹ نے اس کو بھی. اور بچپن میں دیکھو کیسے چپک چپک کے سوتے ہیں بچے. اپنی اولادوں کو دیکھو، میں تو دیکھتا ہوں نا اپنے بچوں کو، کیسے بہن بھائیوں میں محبت ہوتی ہے اور کیسے لڑ بھی رہے ہیں پھر سلو بھی کر رہے ہیں، بڑے ہو کر کیسے بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ مفاد اب ختم ہو گئے. تو ایسے تھوڑی ختم ہو جاتا ہے رشتہ بھائی، ایسے تھوڑی ختم ہو جاتا ہے. تو کیا اللہ نے حکم دیا؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی پابندی نہیں لگاؤ، ہاں ذرا کم کر دو آنا، کیونکہ اب جہاں بہن کا عقد وہاں بیوی سے بھی تو محبت سے رہنے کا حکم ہے نا، وہ کام کام لڑوا کے جا رہی ہے. بعض خواتین بڑی لڑاکا ہوتی ہیں، سب نہیں ہوتی بھائی، بعض ہوتی ہیں. تو ان بعض کے بارے میں کسی نے کہا کہ کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا فائر بریگیڈ کا عملہ ہے جس میں ایسی خواتین جاب نہیں کر سکتی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا اس لیے کہ خواتین کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں. یہ سب خواتین کی بات نہیں ہو رہی، ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو بھی بیان نہیں سن رہی یا بعد میں بھی کبھی بھی نہیں سنیں گی. وہ ان کی بات ہو، جو بھی سنیں گی وہ اس میں داخل نہیں ہے، اس میں طنز وز نہیں کرتا کسی کے اوپر. تو وہ جب بھی آئیں گی لڑائی جھگڑا. تو میں نے ان سے کہا بھائی کم کر دو، زیادہ دعوتیں نہ کرو، اور خود بہن کے گھر جا کے مل لیا کرو، صرف مل کے آیا کرو، ایسا نہ تم بھی ان کو لڑوا کے آ جایا کرو. تو ہر چیز کا ایک متبادل ہے بھائی، اس طرح نہیں تو چلو اس طرح کر لو. اور حدیث میں تو کتنی آسانی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی آسانی فرمایا سل الارحام ولو بالسلام، رشتہ داری جوڑو، بل الارحام رشتہ داری کو تر رکھو. تر کیا خوبصورت الفاظ ہیں، بل عربی میں تراوٹ کو کہتے ہیں. رشتہ خشک نہیں ہونا چاہیے، جو خونی رشتے اللہ نے بنا دی ان میں خشکی نہیں آنی چاہیے، خشک نہیں ہونا چاہیے. بلو اس کو تر رکھو، تر کیسے؟ فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا، سلام کر لیا کرو. میں نے ایک دفعہ جامعۃ الرشید میں اس پر بیان کیا طلبہ میں کہ بھائی آپ لوگ 6-6 مہینے تک آ جاتے ہو اپنے والدین بہن بھائیوں سے دور، ادھر پڑے ہوئے ہو آپ لوگ. تو میں نے کہا بھائی تم رشتہ داری ایسے جوڑو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سلام. اس دن سب طلبہ نے فون کیا اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے والدین کو، اپنے چچا ماموں پھپھی خالہ سب کو، سب نے فون کیا. بولے یار ہم نے تو 6 مہینے سے فون ہی نہیں کیا. بھائی آپ ماموں سے مل نہیں سکتے، آپ پھپھی سے مل نہیں سکتے، آپ چچا سے مل نہیں سکتے، فون تو کر سکتے ہو، فون کر لو بھائی. آپ کے ماموں کہیں گے بھائی کیا ہوا بیٹا، فون کی خیریت؟ بس ویسے ہی، بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ہیلو ہائی کر لوں، کیسی طبیعت ہے، اور سنائیں گھر میں خیریت ہے؟ ٹھیک ہے نا، ان کی بچیوں کی بھی خیریت پوچھ لیں اس بہانے. ٹھیک ہے نا، تو آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. تو کیا ہے، سلام کر کے رشتہ داری کو کیا رکھا جائے؟ تر. اور رشتہ داری سب سے بہتر جوڑنے کا طریقہ پتا ہے کیا ہے؟ سب سے بہتر پیسے دیا کریں رشتہ داروں کو. کیا کیا کریں؟ پیسے دیا کریں. آہستہ سے بول رہا ہوں، بہت مشکل. بے شک زیادہ نہ دیں، تھوڑے تھوڑے دے دیا کریں. لوگ دعوتیں تو کرتے ہیں، لفافوں میں پیسے نہیں ڈالتے. رشتہ دار دعوت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا لفافے میں پیسے ڈال کے دو گے نا، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے وہ، کیونکہ اس سے ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کی. میں نے لوگوں کو مشورہ دیا ایک صاحب کے، بہت رشتہ داروں سے نا ہر وقت رشتہ دار ان کے خلاف بولتے رہتے تھے، بولتے رہتے تھے، بولتے رہتے تھے، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا تم نے آج تک اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ کیا ہے؟ کہہ رہے میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، پھر بھی میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی تم لفافے میں پیسے دینا شروع کر دو اللہ کے لیے، لفافہ بند کرو چچا کو دے دیے، ماموں کو دے دیے تھوڑے سے، کبھی بہن سے ملنے گئے تو. جتنی اللہ نے تمہیں، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو. نبی نے کیا فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کھجور کا آدھا ٹکڑا دے دیا کرو کسی کو. کھجور تو ہر آدمی مالک ہوتا ہے نا، کھجور ہے بھائی آدھا اس کو دے دو کاٹ کے، اس سے بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو رشتہ داروں کو دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، ڈبل. اور میں ایک بات خاص طور پہ کہتا ہوں کہ جیسے شوہر بیوی پہ خرچہ کرے تو ثواب ملتا ہے نا ڈبل، ایسے ہی بیوی اگر شوہر پہ خرچ کرے تو اس کو بھی ڈبل ثواب ملتا ہے. بہت سی خواتین میاؤں سے لیتی رہتی ہیں، لیتی رہتی ہیں، میاؤں کو کچھ نہیں دیتی. وہ صحابہ کرام میں خواتین جن کے شوہر غریب تھے وہ اپنے شوہروں کو بھی صدقہ دیا کرتی تھیں اور نبی سے آگے پوچھا کرتی تھیں. آپ نے فرمایا دو اپنے شوہر کو، اس سے ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری جوڑنے کا بھی اور صدقے کا بھی، نفلی صدقہ شوہر کو بھی دیا جا سکتا. تو یہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا کلچر پتہ ہے کیا کہتا ہے، بس جلدی سے بات سمیٹتا ہوں، لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی. ہمارا کلچر کہتا ہے جب کسی کی شادی ہونا تو دولہا کو 500 روپے لفافے میں ڈال کے ضرور دینے ہیں، یہ ہے ہمارا کلچر. لہذا ہر آدمی 500 یا 5000 کا نوٹ لفافے میں ڈال کے دے گا، چاہے دولہا کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. سوائے میرے، مجھے کبھی بھی کسی نے ایسا میرے ساتھ، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ غصہ کرے گا اور دینا بھی نہیں چاہیے، غصہ کرے گا یہ اور میں بھی نہیں دیتا. ابھی ہمارے ایک رشتہ دار کی شادی ہوئی تو میں نے ان کو لفافے میں 5000 روپے ڈال کے دے دیے. کیوں دے دیے؟ اس لیے کہ ان کو مجھ سے امید ہی نہیں تھی کہ یہ دے گا، ناممکن تھا کہ یہ شادیوں میں دیتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب جو میں دے رہا ہوں یہ کلچر کی وجہ سے نہیں دے رہا، کیونکہ میں نے اپنا کلچر یہ شو کر دیا ہے کہ میرے کلچر دینا وینا نہیں ہے. وہ پھر اس کو خالص ہدیہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ دل کی خوشی سے دیا ہے. تو بچوں کی ولادت پہ جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. بچہ ہو گیا مبارکباد ہی نہیں دینے جا رہے. خواتین ایسا کرتی ہیں، بھائی دینے جاؤ 500 روپے نہیں ہے بھائی میرے پاس، کیسے مبارکباد دے کر آئے ہیں، 1000 کا نوٹ چاہیے مبارکبادی میں. کسی کے ملنے جا رہے ہیں پیسے نہیں دی، وہ کیا کہے گا؟ اس کیا کہے گا؟ کہے گا کہ چکر میں ہو رہا ہے. ادھر ایک بھائی بھوکا مر رہا ہے، وہ 50 روپے مانگ رہا ہے، اس کو 50 روپے نہیں دے رہے. ادھر کزن کی شادی ہے تو اس کو 1000 روپے لفافے میں ڈال کے دینے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا کلچر کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، ماحول کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو رشتہ داری جوڑی جاتی ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، اور پبلک کو خوش کرنے کے لیے جو رشتہ داری جوڑی جاتی ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور خدا کی قسم کسی دن اللہ کو خوش کرنے کے لیے رشتہ داروں کو کھلانا شروع کر دو تو دیکھو رشتہ داروں کی تمہارے دل میں، ان کے دل میں تمہاری کتنی محبت پیدا ہو جائے گی. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے شروع کر دو، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. باقاعدہ رجسٹر میں لکھا ہوا اس نے ہمیں 5000 دیے تھے، ہم نے اس کو اتنے واپس لوٹانے. یہ بھی فضول چیزیں چھوڑ دو، نہیں آ رہی میرے خیال باسان میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا پہلا کارنامہ کیا تھا؟ کلچر کے خلاف. دوسرا کارنامہ کیا تھا؟ انسان کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی کسی سے نہیں ہوتی. اللہ نے کہا اپنا یہ خوبصورت بیٹا جو آپ کو بہت محبوب ہے اسے اللہ کے نام پہ ذبح کر دو. بس ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں اے اللہ کیوں، جیسے خواتین کو بولے نا پردہ کرو، کیوں ہم کوئی برے ہیں؟ ہم کوئی یعنی بھابھی کو کہو دیور سے پردہ کر، دیور کہتے ہیں میں میری کیا، میں اسی کو دیکھنے کے لیے گھر میں آتا ہوں کیا؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرے پاس بھارت دیکھنے کی لڑکیاں نہیں ہیں جو میری بھابھی نے مجھ سے پردہ کر لیا، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کر دو. بظاہر کتنا نامعقول حکم تھا، بظاہر معاذ اللہ. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو نے اس بیٹے کی مجھے بشارت دی تھی، بڑھاپے میں مجھے تو نے اولاد دی، اگر کٹوانا ہی تھا تو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر کسی کٹوانا ہو تو کوئی بچے کا قصور بھی تو ہو نا. یہ تو معصوم 7 سال کا بچہ ہے، اتنا خوبصورت، اور تو نے مجھ سے وعدے بھی کیے ہیں اتنے، اور بشارتیں دی ہیں اس بیٹے کی، اس کو کاٹ دوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم کے سامنے اعتراض نہیں کیا. بچے کو لے کے چلے منا میں اور ذبح کرنے کے لیے لٹایا، بلکہ 3 جگہ راستے میں شیطان آیا انسانی شکل میں، کہنے لگا ابراہیم کیا کر رہے ہو، اتنا خوبصورت بچہ، دلائل دینے لگا وہ. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دلائل کا جواب نہیں دیا، شریعت کے حکم کے سامنے الجھا مت کرو. آپ نے چونکہ یوں کہا تو اس کا جواب چونکہ یوں ہے، تو چونکہ چنانچہ میں بات ختم ہو جاتی. بھائی جب اللہ کا حکم ہے ختم، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں شیطان سے بحث شروع کر دیتا ہے، آؤ یار بیٹھ کے ذرا مذاکرہ کرتے ہیں، تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر میں تمہیں مناظرہ ہرا دیا میں تو میں بچے کو کاٹوں گا، اگر تم جیت گئے تو پھر ٹھیک ہے تمہاری بات میں وزن ہے، تو آگے ڈیبیٹ کرتے ہیں بیٹھ کے مناظرہ کرتے ہیں، اور بھی ہاں بھائی شیطان کہتے ہیں ایکچولی دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، اس کا قصور کیا ہے، اللہ کبھی ایسے کام کا حکم دے گا؟ تو یہ تو ویسے ہی اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ سخت دل تو نہیں ہو، نرم دل ہو سخت دل ہو یہ بھی تو ایک آزمائش ہو، اس طرح کی باتیں کرتے تو آج مینا میں جو کروڑوں لوگ کنکریاں پھینکتے ہیں، خدا کی قسم ایسا منظر ہوتا ہے، میں نے جب تک حج نہیں کیا تھا نا تو میں سوچتا تھا طواف کرنے میں تو مزہ آئے گا، سعی میں کیا مزہ ہے، طواف تو چلو بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہیں اور کنکریاں مارنا تو ایک محض ایک رسم ہے، اس میں کیا مزہ آئے گا بھائی؟ لیکن میری جو کیفیت کنکریاں مارتے ہوئے ہوئی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ منظر دماغ میں گھوم رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں آ کے شیطان کو جو چند کنکر مارے ہیں، اللہ کو وہ کنکر مارنا اتنا پسند آیا کہ اب وہاں شیطان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، وہ جو گورنمنٹ نے ستون بنائے ہوئے نا وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو صرف علامت ہے کہ شیطان یہاں آیا تھا، تو اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے لیکن تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک تم میرے حبیب اور میرے خلیل ابراہیم کی سنت کو زندہ نہیں کرو گے، حج قبول نہیں ہوگا تمہارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں کھڑے ہو کر کنکریاں نہ مارے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حج قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کی نقل نہ ہوتا، یہ تو صرف نقل ہے، شیطان تھوڑی ہے وہاں پہ، نقل مارے ہو نقل، جب تک نہیں مارو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، یہ کیا ابراہیم علیہ السلام، کیسی لاکھوں کروڑوں کنکریاں ٹھک 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 آواز آ رہی ہوتی ہے اور کیسے وہ گر رہی ہوتی ہیں، ایک عجیب منظر ہوتا ہے، کیسی دھکم پیل ہے، کیسی دھکم پیل ہے، حکومت سعودیہ کے لیے اس مجمع کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ اللہ کہتے ہیں یہ کنٹرول کرنا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، جب آئے ہو تو یہاں تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، وہ ہوتا کیا اتنی سی کنکری وہ پھینکنی بھی ایسے کر کے پھینکنی ہوتی، اس سے کیا ہو جاتا ہے، اگر وہاں شیطان ہوتا بھی تو وہ کنکری تھوڑی لگتی اس کو، لیکن یہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، آج میرے بھائی ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ دوسری قربانی، تیسری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی، اپنی بیوی کو ایسی جگہ پہ چھوڑاؤ جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، آج اگر شوہر کو کہو نا اپنی بیوی کو پردہ کرا لو، کہ کیسے اس ماحول میں کیسے چلے گی وہ پردے میں، مولوی صاحب آپ لوگ کہہ تو دیتے ہو باتیں، ٹی وی کے بغیر کیسے گزارا ہوگا گھر میں بھائی، کس کلچر کی بات کر رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں اللہ کوئی آسان حکم دے دے، میری اس بیوی نے اتنی قربانیاں دیں، ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آ جاؤں جہاں نہ گھاس ہے نہ تنکا ہے نہ پانی ہے، اور بچہ بھی یہ دودھ پیتا مر جائے گا یہ تو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے چونو چرا نہیں کی، بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، بیوی پریشان ہے کہ میرے میاں کو ہو کیا گیا، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں جنگل کی طرف، بالکل ریگستان کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو سنگلاخ پہاڑیاں ہیں کتنی گرم، کہاں سے چلے ہیں، شام سے، فلسطین سے چلے ہیں سعودی عرب جانے کے لیے، اونٹوں پہ سفر کر رہے ہیں، پھر پیدل سفر کر رہے ہیں، جب بیوی بہت پریشان ہوئی تو بیوی نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ بتا دیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، تو بیوی کے الفاظ کیا ہیں، اِذَا لَا يُزَيِّعُنَا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب اللہ کے کہنے سے یہ کام ہو رہا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ نے آزمایا تھوڑی دیر اور اپنے جو ہے نا حبیب اسماعیل علیہ السلام کو رلایا اور ان کو چکر لگوائے، یہ بھی اللہ کی مشیت تھی، اللہ چاہتے تھے تھوڑا سا تڑپاؤں میں، چکر لگواؤں صفا اور مروہ پہ، پھر اللہ کو ان کی ادا کتنی پسند آئی ہے، کتنی پسند آئی ہے، ایسا اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی جاری کیا ہے کہ 4000 سال ہو گئے زمزم کا پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کا نام بھی زمزم کیوں پڑا، اتنا پانی پھیلا ہے اس زمین میں کہ حضرت ہاجرہ کہہ رہی ہیں زمزم، زم کہتے ہیں رک جا بس بہت ہو گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا کو غرق کر سکتا تھا، اتنا پانی، 4000 سال ہو گئے، آپ جا کے حرم میں دیکھو اللہ نے کہا نا کہ اس حرم میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی، فیہ آیاتم بینات، قرآن کہہ رہے کہ تم جب حرم جاؤ گے تمہیں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی. تو بڑی نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہے؟ زمزم. اتنا پانی نکالا جا رہا ہے، لاکھوں حاجی پیتا ہے روزانہ، کتنا پیتا ہے. پھر روزانہ لائن سے ٹینکر لگے ہوئے 24 گھنٹے جو مدینہ جا رہا ہے، 40-40 لاکھ کا مجمع، اتنا اتنے اتنے گیلن پانی پی جاتا ہے، اس پانی میں کمی کا نام نہیں آ رہا، ذرا کمی نہیں ہو کے دے رہی، اس کی تازگی ختم نہیں ہو رہی. ہم ایک وقت تک زمین سے پانی نکالتے ہیں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ابھی کھارا پانی آنا شروع ہو گیا، کبھی یہ والا پانی آنا شروع ہو گیا، ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا ہوں. اور پھر اللہ نے ان چکروں کو کتنا پسند کیا، کسی کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک صفا اور مروہ پہ دوڑ نہیں لگائے گا وہ. اس لیے کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ پہ لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ کو حضرت ہاجرہ کی قربانی کا واسطہ دینا چاہیے کہ اللہ تیری ایک بندی یہاں پہ تیری یاد میں دوڑی تھی تیرے حکم کو زندہ کرنے کے لیے، تو ہم ویسی قربانی تو نہیں دے سکتے لیکن تیری اس بندی کی نقل اتار رہے ہیں. اور تو نے اپنی اس بندی کی پکار سنی تھی، وہ کیا پکار تھی؟ کہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور تو نے ایسا چشمہ پیدا کر دیا. تو اللہ ہماری بھی ایسی حاجتیں ہیں جن کے پورے ہونے کے ہمیں اسباب میں کوئی امکان نظر نہیں آتا، تو اپنی قدرت سے تو وہ دعائیں ہماری قبول کر لے. لوگ وہاں بھی دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیا کنجوسی سے کام لیتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں وہاں دعا مانگ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رٹی رٹائی دعائیں لوگوں کو یاد کرائی جاتی ہیں، ان سے معاملہ سارا خراب ہوتا ہے. رٹی رٹائی جب دعائیں آپ جا کے مانگو گے تو وہ مانگو گے نہیں بلکہ وہ پڑھو گے. لوگ دعائیں رٹ رٹ کے جاتے ہیں، کچھ نہیں رٹو. طواف کی کوئی دعا نہیں ہے حدیث سے ثابت. صفا اور مروہ میں جا کے اپنی مرضی سے دعائیں مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، کوئی وظیفہ نہ پڑھو وہاں جا کے. ہاں کچھ حدیث میں تسبیح و تحلیل کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کی کبریائی ہے، وہ دعا سے پہلے ہے. کیا ہے کہ وہاں اللہ کی کبریائی ان الفاظ سے بیان کی جائے، اس کے بعد دعا اپنی مرضی سے مانگا کرو. تو بات میں ختم کرتا ہوں جلدی سے سمیٹ کے. تو کیا ہے، یہ وہ مبارک لوگ تھے جن کو اللہ کا غفور ہونا بھی سمجھ میں آ گیا تھا اور اللہ کا رحیم ہونا، شکور ہونا بھی سمجھ میں آ گیا تھا. ان کو پتا تھا کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور تھوڑے پر بہت زیادہ دیتا ہے. تو اللہ نے ابراہیم سے یہ 3-4 باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. اس کے بعد اللہ نے کہا بس ابراہیم اب آزمائش ختم، اب کیا ہے، دینے کا وقت ہے، اب میری عطائیں ہیں. تو پہلی عطا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، آپ سینکڑوں ہزاروں پیغمبروں کے باپ بنو گے. کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوں گے، ہزاروں پیغمبر، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ. ایک ایک پیغمبر بڑا ذیشان ہے، موسیٰ کلیم اللہ تو ان کی کوئی کم اہمیت ہے. سب سے زیادہ قرآن میں جس پیغمبر کا تذکرہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، لیکن ہے کس کی اولاد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل میں، سارے کس کی اولاد میں تھے؟ اللہ نے کہا پیغمبر آئے گا تو کس کی اولاد میں آئے گا؟ آپ کی. اتنا نوازوں گا آپ کی، کیونکہ اس بچے کو آپ نے اللہ کے لیے ذبح کیا نا، اب برکت سب سے زیادہ اسی کی اولاد میں ہوگی. وہ کیا ہے کہ اس کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند، کیونکہ ان کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایک تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ جب کسی کو نوازتے ہیں تو نیک صالح اولاد دے دیتے ہیں. اس لیے اولادوں کی تربیت کی بہت زیادہ کوشش کیا کرو. اگر آپ کی اولاد میں اگر کوئی نیک دیندار پیدا ہو گیا تو سمجھو گے بیڑا پار ہے. بچوں کو نہیں سکھاؤ زیادہ گانے بجانے اور زیادہ فیشنیبل نہ بناؤ ان کو. تعلیم دو اچھی سے اچھی، مگر بناؤ مسلمان. ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، پہلے کیا ہے وہ مسلمان پہلے، تاکہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا کہ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اور اللہ نے ایک اور انعام دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے ابراہیم میں نے تجھے کیا بنا لیا؟ اپنا خاص دوست. خلیل عربی میں اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس سے اوپر دوستی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یعنی ابو بکر کو بھی خلیل نہیں بنایا آپ نے, حبیب بنایا, صدیق بنایا. فرمایا میرا خلیل صرف اور صرف اللہ ہے. تو خلیل عربی میں بہت اونچی دوستی کو کہتے ہیں جس سے آگے تصور نہیں ہے. تو نبی کہتے ہیں میں نے اپنا خلیل کس کو بنایا؟ صرف اللہ کو. ابو بکر جو میرے یار غار ہیں ان سے بے پناہ محبت, بے پناہ دوستی, مگر وہ بھی خلیل سے نیچے. خلیل کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ابراہیم کو کیا بنایا ہے؟ دوست نہیں بنایا, خلیل بنایا. خلیل کتنا بڑا مقام. تو یہ کس پہ دیا ہے بھائی؟ قربانی پہ دیا ہے. تو قربانی سے معاملہ بنتا ہے. اور قربانی کب دیتا ہے انسان؟ جب انسان کو اللہ کا شکور ہونا سمجھ میں آ جائے. ہم کیوں قربانی نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں یار ایسی خام خمے قربانی کے بکرے بن جائیں گے, ہوتا ہوتا بینک کی جاب چھوڑ دیں گے, روڈ پہ آ جائیں گے. اور یہ مولوی لوگ تھے, ایک صاحب نے کیا کیا, وہ حرام آمدن چھوڑ دی تو بیچارے روڈ پہ آ گئے, فاقے پڑنے والے. کہنا یار یہ مولویوں کے تو حدی نظرانے آ جاتے ہیں, ہم لوگ کو تو کوئی پوچھتے نہیں. الٹا مولویوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا. تو جب اللہ کا شکور ہونا سمجھ میں آئے گا تو کہے گا بھائی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا, نوازا کتنا, تو مجھے بھی نواز دے گا اللہ. باقی اللہ کا ہر ایک کو نوازنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کسی کو پیسہ دے کے نواز دیتے ہیں, کسی کو روحانی برکتیں بہت زیادہ دے دیتے ہیں. اور اصل تو آخرت ہے. اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. تو نوازیں گے ضرور اللہ, بشرطے کی قربانی دو. ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی, نام سنا ہے نا علی میاں کے نام سے, بڑے علامہ گزرے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز کا قبضہ ہوا تو وہاں مدارس بھی ختم ہو گئے, علماء بھی قتل ہونے لگے, بہت سے علماء کو, ایسے ایسے گاؤں تھے کہ پورے گاؤں میں کوئی عالم نظر ہی نہیں آتا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں کو خیال ہوا کہ بھئی اب تو لوگ مرتد ہو جائیں گے, علماء بچے ہی نہیں ہیں. تو ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گاؤں میں ایک لڑکی تھی, جس گاؤں میں کوئی عالم نہیں بچا تھا اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی تھی. اس نے اپنی کسی دوست سے ذکر کیا کہ دیکھو ہمارے گاؤں میں علماء بالکل ختم ہو گئے ہیں, مستقبل کیا ہوگا, یہ لوگ تو کلمے سے بھی چلے جائیں گے. چھوٹی عمر کی لڑکی ہے, سوچ دیکھو اس کی. اس نے کہا میں قربانی دیتی ہوں, میں کسی دوسرے گاؤں جا کے کسی عالم سے شادی کروں گی, اس سے جو میری اولاد ہوگی اس بیٹے کو میں مضبوط عالم بناؤں گی اور اپنے گاؤں میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی.